اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی آدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واذا اخذنا من النبیین میثاقہم ومنک ومن نوح وابراہیم وموسی وعیسی ابن مریم وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. آپ سے درخواست ہے کہ تمام مرحوم مومن و مومنات خصوصاً امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور شہید قائد علامہ سید عارف حسین حسینی اور تمام شہداء عزاداری کے اصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. ایک صلوات عنایت فرما دیجئے محمد علی محمد پر. اس سے بہتر انداز میں رب بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجئے گا. عزیزان محترم، اس تسع مجالس کا یہ آج پہلا دن ہے، پہلی مجلس ہے، تو موضوع کا تعارف کرا دیں گے تمہیدن انشاءاللہ، زندگی رہی پھر کل سے تفصیلی ہے. پہلے تو ایک ہمارے بعض احباب کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ ہم ہر سال تاریخ کے موضوع پہ پڑھتے ہیں، اس دفعہ ہم نے موضوع بدل کیوں دیا کہ اسلام میں عہد و پیمان کی اہمیت. تو آپ اطمینان رکھیے کہ یہاں بھی تاریخ ہی بیان کریں گے، عہد و پیمان کی بے فکر رہیے، ہم مطمئن رہیے انشاءاللہ تاریخ ہی پڑھیں گے کل سے، عہد و پیمان کی تاریخ پڑھیں گے کہ عہد و پیمان کس کس نے کہاں باندھے، کہاں توڑ دیا. نہیں، سارے تاریخ کا تو احاطہ نہیں کر سکتا انسان، لیکن وہ چند چیزیں تاکہ وہ ہمارے لیے کیا بن جائیں، نشان راہ بن جائے، مشعل راہ بن جائیں، ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کیا ہوا تھا اور کیا ہونے والا ہے. پیشن گوئیاں نہیں کر رہے، ہم نے جمی نہیں ہے بیٹھ کے، لیکن تاریخ اسی لیے پڑھی جاتی ہے کہ انسان تاریخ کے آئینے میں اپنے حال کو دیکھے اور اپنے مستقبل کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو لہٰذا پڑھی تاریخ ہی جائے گی، مگر موضوع ہم نے یہ قرار دیا تاکہ اسی کے دائرے میں تاریخ عہد و پیمان بھی بیان ہو جائے. تو موضوع آپ کے سامنے بیان ہو گیا، اشتہارات میں بھی آ گیا کہ اسلام میں عہد و پیمان کی حیثیت. آج عہد و پیمان کی تعریف میں مجلس گزر جائے گی انشاءاللہ، کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ عہد و پیمان ہے کیا. ٹھیک ہے، ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. اور اپنے سننے والے مجمع سے، ہماری حوصلہ افزائی کرنے والے مجمع سے ہماری یہی گزارش ہے کہ ہمیشہ کی طرح اس کی خشکی اور تری پہ نہ جائیے گا. میں زبردستی کہیں تر کرنے کی کوشش نہیں کروں گا اور زبردستی کہیں خشک کرنے کی بھی کوشش نہیں کروں گا. اصل ہے مطالب اور مفاہیم آپ تک پہنچانا. بیدار رہیں گے تو مجھے اطمینان ہوگا کہ میری محنت ضائع نہیں جا رہی، اگرچہ میں کسی قابل نہیں ہوں، میں ایک معمولی سا طالب علم ہوں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ بہرحال ایک تیاری کر کے آتا ہوں، ایک ذہن بنا کے آتا ہوں تاکہ کچھ جوانوں کو، بزرگ تو مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، کچھ جوانوں تک کچھ بات پہنچ جائے. ٹھیک ہے، تو اب ہم آتے ہیں اپنی بات کی طرف. وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور یاد کیجئے رسول، جب ہم نے عہد لیا، میثاق، عہد و پیمان لیا انبیاء سے، بطور کلی ذکر ہو گیا کہ ہم نے انبیاء سے میثاق لیا، انبیاء سے عہد لیا، وَمِنْكَ، اور آپ سے بھی لیا، وَمِنْ نُوحٍ، نوح سے بھی لیا، وابراہیم، ابراہیم سے بھی لیا، وموسیٰ، اور موسیٰ سے بھی لیا، وعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی لیا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے کیسی میثاق لی. اب دیکھیں غلیظ کا لفظ اردو میں کتنا خراب ہے، کیا معنی ہے اردو میں غلاظت پڑی ہے. اب ہم ایک واقعہ جو ہمارے ساتھ پیش آئے وہ سنا دیتے ہیں، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہوا. برسوں پہلے کی بات ہے، ابھی عربی فارسی ہمیں آتی نہیں تھی، نیا نیا پڑھنا شروع کیا تھا. ایک مہمان آیا، چائے بنا کے رکھی، وہ مہمان ظاہر ہے کہ اس سرزمین کے تھے, تو انہوں نے چائے کو دیکھا, ایک چسکی لیے, کہا کہ بہت غلیظ ہے. اچھا ہم پریشان بھی ہوئے, اپنی چائے کو دیکھ رہے ہیں صحیح ہے, ان کی چائے کو دیکھ رہے ہیں صحیح, بھی غلیظ کہاں سے ہو گئی ہے, پریشان ہوئے, پھر بھی سامنے سے ہٹا دی, بھائی دوسری بنا کے لا رہے تھے. اب جب ہٹائی تو وہ حیران ہوئے کہ ہٹا کیوں نے, بھائی آپ ہی تو فرما رہے کہ غلیظ ہے چائے. تو کہنا بھائی میں یہی تو کہہ رہا ہوں غلیظ ہے, میں نے کب کہا کہ خراب ہے, ارے کیا مطلب بھائی. تو وہ اس وقت ہمیں یہ معلوم ہوا, پھر وہ قرآن مجید میں جب زائد تفاسیر وغیرہ پڑھی تو یہ باتیں سامنے آتی چلی گئیں کہ عربی زبان میں غلیظ کہتے ہیں سخت کو, گہرے کو, محکم کو, مستحکم کو, پکے کو, عربی میں یہ لفظ. دیکھیں اردو اور عربی میں کتنا فرق پڑ گیا معنی کا. تو وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, ہم نے ان انبیاء سے, ان عظیم پیغمبروں سے سخت, محکم, استوار, مستحکم, پکی, گہری, ایسی ایسا میثاق ان سے لیا ہے, ایسا عہد ان سے لیا ہے. قرآن مجید میں جہاں بھی غلیظن کا لفظ آئے گا اس معنی میں آئے گا, سمجھ میں آئی بات. تو یہ والا سلسلہ ہے کہ اردو والا غلیظ نہیں ہے بلکہ یہ عربی والا. اور بہت سارے لفظ ایسے ہوتے ہیں زبانوں میں کہ ایک زبان میں کچھ مفہوم ہوتا ہے, دوسری زبان میں کچھ مفہوم. مثلا ہم ایک جگہ بیٹھے تھے, ہمارے ایک برادر نے غریب الغربا کی جو تشریح کرنا شروع کی, تو اس میں وہ غریب وہ سمجھے کہ جس کے پاس کوئی مسکین ہوتا ہے, جس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہوتے. تو امام ہشتم کو انہوں نے اتنا غریب بنا دیا کہ وہ بظاہر غریب ہے لیکن اتنے امیر. پھر میں نے ان کو سمجھایا, اس وقت انہیں ٹوکا, بعد میں سمجھایا کہ میں نے کہا بھائی جو آپ غریب سمجھتے ہو یہاں غریب وہ نہیں ہے, یہاں غریب کے معنی پردیسی, غریب الغربا, کیونکہ اہل بیت سے دور ہیں, اپنے مدینے سے دور ہیں, نجف سے دور ہیں, کربلا سے دور ہیں, سب سے الگ ہیں ایک سرزمین میں خراسان میں, اس لیے انہیں پردیسیوں کا پردیسی, یہ غریب الغربا کا مطلب ہے. غریب کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں, وہ تو ان کے پاس تو بہت کچھ تھا. تو یہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ وہ شاعری میں یا نوحے پڑھنے والوں کو لفظ کا مفہوم سمجھ بھی نہیں آتا, وہ اپنے حساب سے استعمال کر لیتے ہیں اور معنی بالکل الٹا ہو جاتا ہے, بالکل پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاتا ہے. لہٰذا آپ کوئی چیک اینڈ بیلنس تو ہے نہیں, جو جس کی مرضی کہے, جو جس کی مرضی لکھے, جو جس کی مرضی پڑھے, لیکن ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں کوئی لفظ وغیرہ مل جائے تو سمجھا دیتے ہیں, شاید سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے, کیونکہ اس سے کہیں کہیں کیا ہوتا ہے معصومین کی جس کو کہتے ہیں کہ منقصت کا پہلو بھی نکل آتا ہے, منقبت کی جگہ منقصت ہو جاتی ہے. لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے, جب اگر آپ کچھ شعر کہہ رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں تو آپ کو پورا مفہوم تو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, کون سا لفظ کہاں استعمال ہونا چاہیے, کہاں استعمال نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں وہی غلیظ کا لفظ ہے, وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اولو الالباب پیغمبروں کی بات, پہلے عمومی انبیاء کی بات ہوئی. یاد کیجیے پیغمبر, جب ہم نے میثاق لی, جب ہم نے عہد و پیمان لیا, من النبیین میثاقہم, ان سب سے عہد لیا, مگر خاص طور پہ پانچ اولو الالباب پیغمبروں کا الگ علیحدہ سے ذکر, ومن کا اور آپ سے لیا, ومن نوح نوح سے لیا, و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم, اور کیسی ان سے ہم نے بیعت لی, کیسا میثاق, یعنی عہد لیا, بیعت نہیں, بیعت کا لفظ نکال دی جگہ سے, کیسا عہد لیا, کیسا میثاق لیا, واخذنا منہم میثاقاً غلیظاً, ہمیں ان سے بہت سخت محکم. بس معلوم ہوا کہ دیگر انبیاء سے بھی عہد لیا گیا, دیگر انبیاء سے بھی میثاق لیا گیا, وہ ابھی میں اور آیت بیان کریں گے تو بات واضح ہو جائے گی, مگر ان سے بہت سخت, ان سے بہت سخت عہد لیا, غلیظ یعنی بہت ہی سخت مستحکم عہد لیا, یعنی یہاں ترک اولا کی بھی گنجائش نہیں چھوڑی, ان سے کوئی ترک اولا بھی نہیں ہونا چاہیے, اتنا سخت عہد لیا. کیوں لیا؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ, تاکہ سچے لوگوں کے بارے میں, ان کی سچائی کے بارے میں سوال کیا جائے, یعنی لوگوں سے سوال کیا جائے, ان سب سے سوال کیا جائے سچوں کے بارے میں, سچوں کے بارے میں سوال کیا جائے, ان کے سچ کے بارے میں, ان کے بارے میں سوال کیا جائے. اعد للکافرین عذابا الیما, اور ہم نے کافرین کے لیے سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہے, ایک ہی آیت ذہن میں رکھیے, ابھی معنی بعد میں بتائیں گے, عہد کا کیا معنی ہے, میثاق کا کیا معنی. آئیے دوسری آیت, سورہ آل عمران کی 81 آیت, وہاں بھی یہی ہے, لفظ بدل گئے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, جب اللہ نے انبیاء سے میثاق لی, عہد لیا, پیمان لیا, پیمان باندھا, میثاق لی, اب اس کی تشریح کریں گے تو مفہوم بالکل آسان ہو جائے گا. ابھی آگے چل کر پہلے آیت سن لیجئے, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتیتکم کتاب من کتاب و حکمت, کہ جب آپ انبیاء کے پاس کتاب اور حکمت آ جائے, کتاب اور حکمت آ جائے, ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, اور پھر اس کے بعد وہ رسول آئے جو تصدیق کرے جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے, یعنی آپ کے پاس جو کتاب ہے، آپ کے پاس جو حکمت ہے، جب اس کی تصدیق کرے، ثم جاءکم مصدق رسول مصدق لما معکم ولتؤمنن ولتنصرن، تو بس آپ پر لازم ہے کہ آپ سب اس پر ایمان بھی لائیے اور اس کی مدد بھی کیجیے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ انبیاء سے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب ہم نے انبیاء سے یہ عہد لیا، انبیاء سے میثاق باندھی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، پیغمبر ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مبعوث ہوئے تو کوئی نبی موجود ہے؟ کوئی رسول ہے؟ کوئی پیغمبر ہے دوسرا؟ نہیں ہے نا۔ مگر یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس، ولما آتے تکم، جب تمہیں دی جائے، جب تمہیں دے دیں ہم، جب تمہیں عطا کر دیں، من کتاب و حکمت، کتاب اور حکمت تمہیں دے دیں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم بما معکم، معذرت کے ساتھ، رسول مصدق بما معکم، اور پھر وہ رسول آئے، ثم جاءکم، پھر وہ رسول آئے تمہارے پاس، جاءکم تمہارے پاس آ جائے، پھر وہ رسول تمہارے پاس آ جائے، کیسا رسول ہو وہ؟ رسول مصدق بما معکم، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، کیا ہے؟ کتاب اور حکمت، وہ جو پہلی دی گئی، یہ کتاب اور حکمت جو تمہارے پاس ہے، اس کی تصدیق کرے وہ رسول آ کے، تو تم کیا کرنا؟ ولتؤمنن، تم سب اس پر ایمان لے آنا، ولتنصرنہ، اور اس کی مدد بھی کرنا۔ اب مجھے بتائیے، کوئی نبی ہے کہاں؟ کوئی رسول ہے کہاں؟ کوئی پیغمبر ہے کہاں جو رسول کی مدد کرے گا؟ رسول آ گیا، کتاب اور حکمت والے پیغمبر تو جا چکے، جن پر کتابیں نازل ہیں۔ بس یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کسی نبی سے عہد لیا جاتا ہے تو تنہا نبی نہیں، بلکہ نبی اپنی قوم سے جو عہد لے رہا ہے، یہ نبی کا عہد لینا اللہ کا عہد لینا ہے۔ یعنی نبی ہو یا نہ ہو، عیسیٰ ہو یا نہ ہو، موسیٰ ہو یا نہ ہو، جناب ابراہیم ہو یا نہ ہو، جناب ابراہیم کی ملت پہ رہنے کا دعویٰ کرنے والے تو تھے نا۔ کفار قریش کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، ہم دین ابراہیم پر ہیں۔ جناب موسیٰ پر ایمان رکھنے والا، دعویٰ کرنے والے تو موجود تھے نا یہودی۔ عیسیٰ پر ایمان رکھ کر عیسائی کہنے والے عیسائی تو موجود تھے نا۔ یعنی کہا جا رہا ہے انبیاء کو، تو انبیاء کا عہد فقط نبی کا نہیں، نبی جو عہد لے رہا ہے لوگوں سے کہ میں تمہیں خبر دے کر جا رہا ہوں اس آنے والے رسول کی، جب بھی آئے اس پر ایمان بھی لانا، اس پر مدد بھی کرنا، تو فقط انبیاء سے عہد نہیں، بلکہ تمام امتوں سے عہد لیا گیا تھا کہ جب رسول مبعوث ہو جائے تو سب ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ ایک صلوات بھیج دیجئے، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، ابھی تک ہم نے میثاق کا معنی نہیں کیا، کیونکہ دو لفظ ہیں نا، عہد اور میثاق، عہد و پیمان۔ عہد کیا ہے؟ اوفو بالعہد، اپنے عہد کو پورا کرو۔ اوفی عہدی، میں اپنے عہد کو پورا کروں گا۔ ان العہد کان مسئولا، وہ پہلا لفظ تو تعریفی جملہ ہے، وہ بعد میں بیان کر دیں گے، پہلے آیت سن لیجئے۔ اوفو بعہدکم، اپنے اپنے عہد کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک اس عہد کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اب یہ دو لفظ ہو گئے نا، ایک میثاق ہو گیا اور ایک عہد ہو گیا، دونوں قرآن مجید میں جگہ جگہ استعمال ہوئے، عہد کا بھی لفظ استعمال ہوا۔ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، مومنین میں کچھ مرد ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہے، عہد و پیمان کیا ہے۔ تو عہد کا بھی لفظ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میثاق کا بھی لفظ، کہیں میثاق استعمال ہو رہا ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، عہد و پیمان لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ہے نا، مختلف جگہوں پہ میثاق، اور ابھی اور آیات بھی پیش کر دیں گے۔ لیکن آئیے پہلے یہ دیکھیں کہ عہد کا معنی کیا ہے اور میثاق کا معنی کیا ہے۔ تو یہ مل کر بنتا ہے عہد و پیمان، عہد و میثاق، عہد و پیمان۔ عہد کسے کہتے ہیں اور میثاق کسے کہتے ہیں؟ ایک صلوات اور بھیج دیجئے، محمد آل محمد پر۔ اب عہد کی تعریف عربی میں یہ کہ العہد و حفظ و شیء و مراعاتہ حالاً بعد حالاً، حفظ کسی بھی، عہد کسی بھی شے کی حفاظت کرنا ہے، کسی بھی شے کی، किसी शय की हिफाजत करना है और उसकी रियायत करना, वह मुरात हो यानी उसकी रियायत करना, उसकी मुरात करना, उसके हुकूक अदा करना, हालन बादा हालिन तसलसल के साथ। अब यह अहद किसी भी चीज के साथ हो, उसकी हिफाजत करना है, उसकी रियायत करनी है, और हालन बादा हालिन एक हालत से दूसरी हालत के बाद। और फिर इसी के लिए कहा गया कि सुम्या अल मौसिकुल लजी यलज़मो, बस इसको वो मौसिक भी कहा जाता है। अभी और मुश्किल हो गया, अभी आसान कर देंगे। इसी अहद को मौसिक नाम रखा गया है कि लाजमी है इस मुराआत व अहदन के, इस मौसिक के अहद की रियायत की जाए। अभी और मुश्किल, लेकिन अभी हल हो जाएगी, आप फिक्र ना करें, क्योंकि ये तो मैंने जाहिर है कि वो इस्तिलाही तारीफ बयान कर दी ना, क्या मतलब है। अब देखिए यहीं से मिसाक भी आ जाएगा, क्योंकि अहद जो है असल में ये मौसिक है। मौसिक कहां से निकला? विस्ख से। ये है इसमें मस्दर मौसिक किसका? आपने देखा होगा अदालतों में, अब तो खैर उर्दू इतनी रही नहीं, लेकिन पहले लिखा जाता था वसीका नवेसी, है ना, वसीका नवेस बैठे होते थे पुराने लोग, जानते हैं। अब भी शायद कहीं लिखा हो वसीका नवेस। इसका काम क्या है? वसीका नवेस का काम यह है कि ये मामलात को लिख के मोहर लगाता है। दो आदमियों के हों, दो पार्टियों के हों, दो वकीलों के हों, जजों के हों, जजों के मुखालिफ जो भी हों, वो लिखता है, वो मुहैदा लिखता है, इसलिए उसको कहते हैं वसीका नवीस। लिख के मोहर लगा देगा कि हाँ भाई अब ये मुस्तनद हो गई। तो वसीका क्या है? अब इसी से निकला मीसाक। इसका मादा तो बता दिया मैंने, विस्क है, वसका, मौसिक, वसीका, वसीका नवेसी, मीसाक। अब अहद और मीसाक में फर्क क्या है? अहद तो हमने वो बता दिया, किसी भी शय की हिफाजत करना। अहद के लिए जरूरी नहीं कि लिखा जाए, अहद के लिए यह भी जरूरी नहीं कि कसम खाई जाए। एक अहद कर लिया कि भाई ये काम नहीं करूंगा, मुमकिन है तोड़ दे बाद में जाके उसको, अहद को, जैसे जनाब आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। अब जाहिर है मैं तर्क औले कहूंगा मासूम है, लेकिन कुरान मजीद ने कहा कि हमने इनको ज़ईफ पाया, जो अहद लिया था हमने उस अहद में इनको ज़ईफ पाया। क्यों? मिसाक नहीं थी जनाब आदम के साथ, वहां ये इतना बस कहा गया था कि ला तक़रबू हाज़िही शजरा था, ए आदम देखिए आप दोनों इस दरख्त के करीब न जाइएगा। तो हमने इस अहद में आदम को कमजोर पाया, हमने ज़ईफ पाया आदम को, लेकिन खुदा ना करे मासियत नहीं, बल्कि ये क्या है, वही तर्क औला हो गया। जहां मीसाक है वहां तर्क औला की भी अल्लाह ने गुंजाइश नहीं रखी। अब देखिए अहद और मीसाक में फर्क क्या है? अहद मैंने बता दिया कि अहद का लिखना जरूरी नहीं है, अहद कर लिया मैंने, अगरचे कि इसकी बहुत अहमियत है। कितनी अहमियत है? हदीस है पैगंबर खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ला दीन लमन ला अहद लहू, उस शख्स का कोई दीन ही नहीं है जो अपने अहद का पाबंद ना हो। रोज अहद करे रोज तोड़ दे, रोज अहद करे रोज तोड़ दे, उसका कोई दीन नहीं है, बेदीन है। ला दीन लमन ला अहद लहू। अब इसीलिए बताएंगे कि ये रसूल के जो मुआहदे हैं, अहद से निकले ना मुआहदे और मीसाक, इनकी तारीख आपके सामने रखेंगे कि अगर जमाने जाहिलियत का भी कोई मुआहदा है तो रसूल कहते हैं कि मैं इसकी पाबंदी करूंगा, अगर ये लोग आज भी जमा हो जाए मैं पाबंदी करूंगा। और यही वो अहद की पाबंदी है कि दुश्मन कितना ही मक्कारी करे, मगर अली ने जो अहद किया है, अली ने जो मुआहिदा किया है, चाहे जाहिरी तौर पर, हालांकि आप देखिए खवारिज का फिरका पैदा हो गया सिफीन के बाद, इसी बात पर मौलाना ने कहा नहीं मुझे शर्म आती है जो मैंने मुआहिदा किया है मैं उसको तोड़ूं, ये तोड़ दे, मैं तो नहीं तोड़ सकता, पहले तो मैं राजी नहीं था, तुम लोगों ने कहा ये होना चाहिए, अब मैंने कर लिया तो अब मैं अपने किए हुए मुआहदे से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन ये मैं बता दूंगा आपको कि अहदो पैमान की जब तारीख पढ़ूंगा कि किस किस तरह से आएंगे, लेकिन आज पहले समझ में आ जाए। ये तो है अहद, मीसाक क्या है? मीसाक की तारीफ क्या है? मीसाक के बारे में कहा जाता है कल मीसाक को अक्दुन मुअक्कदुन, अक्द कहते हैं किसको? गिराह को। अक्द कहते हैं गिराह डालना। उकूद उसी की जमा, सूरह मायदा की पहली आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनु औफू बिल उकूद, ए ईमान वालों अपने अहद पैमान को वफा करो। उकूद क्या है? अक्द। ये तो लफ्जी माना है ना, इस्तिलाह यानी लुगवी माना। इस्तिलाह में अक्द किसे कहते हैं? जिसके लिए कुछ अल्फाज अदा किए जाएं या लिखे जाएं, ये अक्द हो गया भाई, उकूद हो गया, ये गिरह बन गई। اب دیکھیے، اب اسلام میں دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک ہے عبادات، ایک ہے معاملات. عبادات جتنی بھی ہیں ان سب میں نیت کا تعلق ہے دل کے ساتھ. کس کے ساتھ ہے؟ ہر عبادت، جو کوئی بھی عبادت ہو، عبادتوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ نیت کے ساتھ. نماز کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل میں نیت کر لیجیے. آپ زبان سے نہ کہیے، وہ تو بچوں کو یاد کرانے کے لیے پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے بچپنے کے، دو رکعت نماز پڑھتا ہوں میں میرا کعبے کی طرف، حضر کی قربتن اللہ، واجب قربتن اللہ. اس کو کہنے کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے جب واجب ہو جائے نماز. آپ وضو کرنے جا رہے ہیں کاہے کے لیے جا رہے ہیں؟ بھائی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، یہی نیت ہے دل میں، ہے نا؟ جب وضو کی نیت بھی یہی ہے کہ میں دل میں معلوم ہے کہ وضو کر رہا ہوں نماز کے لیے، یہی نیت ہے. جب نماز کے مصلے پہ کھڑے ہوئے آپ کو معلوم ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھوں، یہ نیت دل میں نیت ہے. زبان سے کہنا شرط نہیں ہے، کہہ دینے میں حرج نہیں، لیکن کہنا شرط تھوڑی ہے. دل میں ہے بھائی میں کھڑا تھا، میں فجر کی، ظہر کی، عصر کی جو پڑھ رہا ہوں مجھے پتا میں کاہے کے لیے کھڑا ہوں، اسی کو نیت. یہ جو میں نے قدم اٹھ رہے ہیں مسجد کی طرف، یہ نیت ہے نا، کاہے کے لیے جا رہا ہوں مسجد میں؟ بھائی اذان ہوئی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، زہرین کی یا فجر کی یا مغرب، اسی کو کہتے ہیں نیت. تو عبادات کا تعلق ہے نیت کے ساتھ، اور نیت کا تعلق ہے دل کے ساتھ. یعنی زبان سے کہو یا نہ کہو، دل میں ہونا چاہیے. دیکھیے سمجھیے گا ایک بات کو، آج کا بیان بہت خشک ہوگا کیونکہ تمہیدی مجلس ہمیشہ ایسے ہی ہوتی ہے، لیکن میرا ساتھ دیجیے گا. زبان سے کہیے یا نہ کہیے، دل میں ہونا چاہیے. حج پہ گئے، ہر مقام پہ لوگ بلند آواز سے نیتیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے کر دے، برا تھوڑی ہے، لیکن ان کو سمجھا دے، دیکھو بھائی آپ جو آئے ہیں کائے کے لیے آئے، دل میں کر لے آئے، دل میں ہے آپ کے احرام باندھ رہا ہوں، حج کے لیے تو باندھ رہا ہوں، عمرے کے لیے باندھ رہا ہوں، یہی نیت ہے. لیکن چلو پڑھا دیتے ہیں ہم آپ کو، پڑھا دی بھائی مولوی صاحب نے نیت، جن کے بھی قابل انہوں نے پڑھا دی بھائی یہ کر لو. حالانکہ وہ نیت دل میں بھی کر لے تو نیت ہو گئی، کر رہا ہے کام. تو نیتوں کے تعلق دل کے ساتھ، کہ زبان پر کلمات ہو یا نہ ہو، کیونکہ عبادت ہے، دل میں ضرور ہونا چاہیے کہ تو کیا کر رہا ہے، یعنی دل اللہ کی طرف ہونا چاہیے. معاملات میں معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے، دل میں نیکی ہو یا نہ ہو. معاملات میں کاروبار ہو، عقد نکاح ہو، عقد کتابت ہو، عقد تجارت ہو، عقد کاروبار ہو، کوئی بھی، اس میں تو لکھت پڑھت ہوتی ہے نا، یا کچھ کہنا پڑتا ہے یا لکھنا پڑتا ہے، ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ جب کہہ رہا ہے، عقد پڑھ رہا ہے، پس لکھا جی نکاح کا پڑھ رہا ہے، ہے نا؟ تو اب کیا پتا دل میں کیا ہے، کسی کو معلوم ہے دل میں کیا ہے؟ وہاں شرط دل نہیں ہے، وہاں شرط وہ زبان کے الفاظ ہیں، سند بنے، لکھے جائیں، تحریر میں آ جائیں کہ بھائی یہ ہے میثاق، یہ عہد جو لکھا گیا، یہ موجود ہے سند. دل میں کچھ بھی ہو کہ شادی کروں گا گرین کارڈ لوں گا، شادی کروں گا یلو کارڈ لوں گا، بلو کارڈ لوں گا، فلا کام کروں گا، دولت ملے گی، دولت مند سے. اب دل کی بات تو کوئی نہیں جانتا نا، یہ لکھنے میں تو نہیں آ رہی. تو معاملات کا تعلق ہے عقد کے ساتھ، یعنی جب تک صیغے جاری نہ ہو، جب تک عقود نہ ہو، جب تک معاہدہ نہ ہو، تو میثاق کس کا نام ہے؟ میثاق اس پیمان کا نام ہے کہ میثاق وہ چیز ہے کہ جس کو قسم اور عہد کے ذریعے سے موقت کر دیا جاتا ہے، تاکید کر دی جاتی، یعنی باندھ دیا جاتا ہے. میثاق، میثاق کو جو ہے عقد موقد، یہ وہ عقد ہے، یہ وہ عہد ہے جس کی تاکید کی جاتی ہے بے یمین و عہد، قسم کے ذریعے سے، عہد کے ذریعے سے. یعنی وہ جو معاہدے ہم کرتے ہیں، وہ جو وثیقے ہم لکھتے ہیں، وہ جو میثاق ہم لکھتے ہیں، وہ سند کیا بھول جائے یا پاگل ہو جائے، لکھا ہوا تو ہے نا. قرضہ لیا یا دیا لکھو، مکان خریدا یا بیچا لکھو، کرائے پہ دیا یا نہیں دیا لکھو، ہر چیز لکھو، کیوں مر جائے، پاگل ہو جائے. تو یہ زبان کا اعتبار تو نہیں، دل میں تو نہیں پتا نا اس کے کیا ہے. لہذا یہاں میثاق تو قرآن مجید میں بڑا اہم ہے، عہد کا بھی ذکر اور میثاق کا بھی ذکر، کہ ہم نے صرف عہد نہیں بلکہ ان سے میثاق لیا. اب میثاق ضروری نہیں کہ لکھا جائے، یمین کے ذریعے یعنی قسم کے ذریعے سے ہم نے ان کو قسم دی، ہم نے ان سے عہد لیا. لہذا یہ عہد اور میثاق کا فرق، بات یعنی مفہوم کبھی کبھی مترادف بھی استعمال ہوتے ہیں، مگر الگ الگ میں نے کر کے اس لیے بتایا کہ اگر کہیں میثاق کا لفظ آ رہا ہے تو صرف عہد کی بات نہیں. اب دیکھیے مثال دیتا ہوں آپ کو، جیسے بنی اسرائیل سے کہا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی، اوفے بعہدکم، میرے ساتھ جو تم نے عہد کیا اس کو پورا کرو، میں وہ عہد پورا کروں گا جو تمہارے ساتھ کیا ہے. اوفو بے عہدی، اوفی بے عہدکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو ہم نے تمہیں کون کون سی نعمتیں نہیں دی، مگر یہ نعمتیں مشروط تھیں، ہمارے تمہارے درمیان عہد ہوا تھا، جب تک تم اپنے عہد کو پورا نہیں کرو گے مشروط ہیں یہ نعمتیں. اب منزل پہ لا رہا ہوں آپ کو، مشروط ہیں یہ نعمتیں، معاہدہ ہوا ہے ہمارے تمہارے درمیان، میثاق. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اب دوسری آیت، وہ تو 40ویں آیت تھی، یہ 82 یا 83ویں آیت ہے، وہ سورہ بقرہ ہی کی 40ویں آیت جو پہلے پڑھی. اب میثاق کا لفظ آ گیا یہاں، 82 یا 83 آیت ہے غالباً، 82 83 دیکھ لیجیے گا، مسئلہ نہیں اصل مسئلہ ہے، مفہوم آپ تک پہنچاؤں. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. اے رسول یاد کیجئے، جب ہم نے میثاق، جب ہم نے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے. بس یہاں یہ بھی پتا چل گیا کہ عہد و پیمان تین قسم کے ہیں، ایک بار انبیاء سے لیا جا رہا ہے، ایک بار امتوں سے لیا جا رہا ہے. پہلے انبیاء کا ذکر ہے، یہاں قوم کا ذکر ہے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لے لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ گے. وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. اور بھی آگے باتیں آئیں گی جو کل پرسوں تک آ جائیں گی. ایک تھوڑا بات نہیں تھی، جتنی ٹھنڈی میں مجلس پڑھ رہا ہوں اتنی ٹھنڈی نہ بھیجیے آپ، کم سے کم گرم صلوات بھیج دیجیے. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا. آئیے سمجھ میں آئی بات، یعنی انبیاء سے بھی ہم نے قول و قرار لیا، عہد و پیمان لیا، قوموں سے بھی لیا. عہد بھی میثاق بھی، میثاق کا لفظ ہے. وَإِتَخَذْنَا مِيثَاقَ، یعنی مضبوط عہد لیا تھا، قسموں کے ساتھ عہد لیا تھا ان سے، ہماری نعمتیں مشروط ہیں، تم اپنے عہد کو پورا کرو گے ہم بھی اپنے عہد کو پورا کریں گے. جب تم نے عہد توڑ دیا تو خود بخود ٹوٹ گیا، اللہ عہد تھوڑی توڑے گا، عہد تو تم نے توڑ دیا نا. جب عہد ٹوٹ گیا تو مشروط تھی نعمتیں، لیکن کیا ہوا، نعمتیں ملنے کے بعد قومیں کیا سمجھتی ہیں، امتیں کیا سمجھتی ہیں، بس جنت ہماری میراث ہے، اب ہم کچھ بھی کریں جنت میں جائیں گے. نا بابا نا، میثاق کا ذکر ہے، عہد کا ذکر ہے، اپنے عہد کو پورا کرو گے تو جاؤ گے ورنہ نہیں جاؤ گے. وہ ہم ذکر کرتے چلے جائیں گے بعد میں، لیکن اب اتنا تو طے ہو گیا نا کہ عہد اور میثاق جو ہے یہ کیا ہے، یہ مشروط ہے، مشروط. اب مسلمان یعنی انبیاء کے ساتھ، امتوں کے ساتھ، اور پھر خاص مسلمانوں کے ساتھ بھی عہد ہے، ہم نے مسلمانوں سے بھی عہد لیا ہے، مومنین سے بھی عہد لیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے مومنو، اے ایمان لانے والو، اپنے قول و قرار کو پورا کرو، بھول نہ جاؤ تم نے عہد کیا ہے. اب مجھے بتائیے کہ آج کا آدمی کہہ سکتا ہے میں نے تو کوئی عہد نہیں کیا، جیسے وہ انبیاء کی بات ہے نا کہ رسول کی مدد کرو، تو انبیاء کہاں تھے بھائی، انبیاء تو نہیں، لیکن ہم نے بتایا کہ نہیں، ہر نبی کا اقرار کیا ہے، اس کی امت کا اقرار ہے، تمہیں کرنا ہے، مگر ان لوگوں نے نہیں کیا، اپنے عہد کو پورا نہیں کیا. ینقضون العہد، انہوں نے اپنے عہد کو کیا کیا، توڑ دیا، توڑ ڈالا اپنے عہد و پیمان کو. تو مسلمانوں سے بھی، مومنین سے بھی کہا گیا، اے مومنوں اب اپنے قول و قرار کو پورا کرو. تو یہ رسول کے زمانے ہی میں تو آیت ہے نا بھائی، رسول کے بعد تو نہیں، سورہ مائدہ کا آغاز ہی اس آیت سے ہو رہا ہے. اب میں آپ کو منزل تک لا رہا ہوں انشاءاللہ، آج کی مجلس بہت مختصر اور یہ تمہید، کل سے پھر ہم عہد و پیمان کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، مگر آج یہ تعریف بیان کرنا تو ضروری تھا نا کہ سمجھ میں آ جائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اے ایمان لانے والو، اوفوا بالعقود، وہ جو تمہارے عہد و پیمان ہیں، عقود وہ جو قسمیں ہیں، وہ جو قول و قرار ہے، اس کو پورا کرو جو تم نے کیا ہے. یہ آیت کب نازل ہوئی، رسول پر نازل ہوئی ہے نا، سورہ مائدہ قرآن مجید کے آخری سوروں میں، یہ آیات آخری آیات میں. پس اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی عہد و پیمان مسلمان کر چکے ہیں، مومنین کر چکے ہیں، جس کی تاکید کی جا رہی کہ پورا کرو، پورا کرو. اپنے ایک صلوات دے دیے محمد آل محمد. اب دیکھیے صاحبان فہم کا مجمع ہے، دیکھیے اب میں ایک آیت پڑھتا ہوں، بارہا کی سنی ہوئی لیکن مطلب بالکل نیا، مجھے یقین ہے کہ اس سے پہلے یہ مطلب آپ نے نہیں سنا ہوگا. اور یہ نہ سمجھے گا کہ میں جو مطلب بیان کر رہا ہوں، بعض وقت کہتے تھے آدمی کی وہ بات بیان کر رہا ہوں جو نہ کسی کتاب میں لکھی ہے، نہ کسی عالم نے لکھی ہے، نہ کسی نے پڑھی ہے، نہ کسی ایمان، ایسا بھی نہیں ہے، इसके पीछे पूरी एक मेरे सिलसिला है रिवायात का, जो नतीजा आपको देना चाह रहा हूं। नमाज, रोजा, हज, जकात, हुम्स, जिहाद, ये सब हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, अल्लाह के रसूल ने अहद लिया ना, इबादात का भी अहद लिया, मामलात का भी अहद लिया, नमाज का भी अहद लिया, रोजे का भी अहद लिया। रसूल ले रहे ना सबसे अहद की, करोगे, नमाज पढ़ोगे, रोजा रखोगे, जकात दोगे, खुम्स दोगे, जिहाद का वक्त आए तो जिहाद करोगे, है कि नहीं? अपने अहद की पाबंदी करोगे, उकूद की पाबंदी करोगे, मामलात को दुरुस्त रखोगे, इबादात का भी और मामलात का भी। रसूल सिर्फ इबादात में रसूल है या मामलात में भी है? मामलात में भी है ना भाई, हर चीज में रसूल है। ये तो नहीं हो सकता कि इबादत में तो मैं रसूल का इत्तिबा करूं और मामलात में सिटी बैंक का। मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूं कि इबादात में तो रसूल का इत्तिबा करूं, मामलात में किसी और लीडर का, किसी और रहनुमा का, किसी और कानून का। अब मैं वजह बताना चाह रहा हूं, नहीं बदल सकते, आप इसी सिस्टम में रह रहे हैं, मैं भी इसी सिस्टम में रह रहा हूं, लेकिन बात क्यों पहुंची यहां तक वो बताना चाह रहा हूं आज आपको कि यहां तक बात पहुंची कैसे। तो पहले उसूल तो बनाइए, उसूल क्या है कि रसूल रसूल है इबादात में भी और मामलात में भी। अब आयत आपकी हर बच्चे बच्चों को रटी हुई है, याद है, मैं पढ़ता हूं, या अय्युह रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक मा इन लम तफअल फमा बल्लगता रिसालतहु। ऐ रसूल, वो चीज जो आप पर नाजिल की गई है पहुंचा दीजिए, और अगर वो ना पहुंचाया तो कारे रिसालत। यहां इबादत का जिक्र नहीं है, यहां मामलात का जिक्र नहीं है, इबादत या मामलात नहीं, बल्कि कारे रिसालत। अब मुझे बताइए कि कारे रिसालत में इबादत और मामलात दोनों शामिल है या नहीं? या समझ में आई एक बच्चे को बात मेरी? सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जज़ाकअल्लाह। वो बयान ही ऐसा खुश करना, आप 10 दिन कुछ सुनते रहते हैं, एकदम से मैं 11 से आपको मुसल्लत होता हूं तो फिर आपको बड़ी मुश्किल हो जाती है। एक बार और सर, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इतनी ही बुलंद आवाज से एक सलवात भी नायत फरमा दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद का। अब ये जो कारे रिसालत है, यहां अल्लाह ने इबादत की बात थोड़ी की, मामलात की बात थोड़ी की, क्या आपने नमाज नहीं पहुंचाई, आपने रोजा नहीं पहुंचाया, आपने इबादत नहीं पहुंचाई, कारे रिसालत। अब इस 23 साल में कारे रिसालत में क्या क्या शामिल है? रसूल का उठना, बैठना, खाना, पीना, हर फेल सुन्नत है या नहीं है, या कुरान है या सुन्नत है, है कि नहीं? तो कारे रिसालत पूरी 23 साल की जिंदगी परवरदिगार आलम ने इबादत मामलात को अलग अलग नहीं किया, यानी जितने भी आपने काम अंजाम दिए, जितने मुआहदे किए, जितने मिसाक मदीना की, सुलह हुदैबिया की, जंगे की, कैदी किए, कैदी छोड़े, शहीद हुए, गाजी हुए, जख्मी हुए, मुआहदे किए कुफार के साथ मुख्तलिफ मकामात पर, यह सब का सब खत्म कारे रिसालत में है कि नहीं? ये जंगे कारे रिसालत में है या नहीं? ये सुलह हुदैबिया कारे रिसालत में है या नहीं? ये मीसाक मदीना यहूदियों के साथ कारे रिसालत है या नहीं? है ना। मुबाहला कारे रिसालत है या नहीं? जुलाशीरा कारे रिसालत है या नहीं? बद्रो, ओहद, खैबर, खंदक, ये सब कारे रिसालत है या नहीं? मस्जिद कुबा कारे रिसालत, मस्जिद नबी कारे रिसालत, अजान का कयाम कारे रिसालत, नमाज का कयाम कारे रिसालत, इबादत हो या मामलात, ये सब के सब कारे रिसालत है या नहीं? तो यही तो फरमा रहा है परवरदिगार कि अगर ये काम, अब क्या है वो तो भी बताते हैं, ये नहीं पहुंचाया तो कारे रिसालत, यानी ना इबादत का काम अंजाम पाया, ना मुआमलात का काम अंजाम पाया, ये अहदो पैमान, ये कौलो करार, ये मीसाको अहद उसी सूरत में बाकी रहेगा जब आपके बाद एक ऐसा होना चाहिए जो इबादत में भी मामलात में भी वही इख्तियार रखता हो रसूल।
رسول جو آپ رکھتے ہیں مثال دے دیتا ہوں تو آپ سمجھ لیں کہ جو بھی ہے عبادات اور معاملات دونوں کا معاملہ ہے کیونکہ کار رسالت سارا کار رسالت عبادات الگ نہیں معاملات الگ نہیں رسول رسول ہے ہر فعل میں رسول ہے معاملہ انجام دے یا عبادت انجام دے رسول ہے تو بس جو جانتے تھے کہ مولائیت کا منصب کیا ہے اب دیکھیے میثاق عہد نہیں میثاق ہم نے کیا کہا عہد زبانی بھی ہو سکتا ہے میثاق یمین اور عہد کے ذریعے قسم اور عہد کے ذریعے اس کو مضبوط کیا جاتا ہے المیثاق عقد مؤکد بیمین و عہد اس کو قسم اور عہد کے ذریعے مضبوط کیا جاتا ہے کسی بات میں رسول نے مسلمانوں سے اتنی سخت میثاق میثاقاً غلیظہ نہیں لی صرف ایک مقام پر صرف اعلان نہیں کیا اعلان تو ہزاروں جگہ کیے تھے اس اعلان کے بعد خیمہ بھی نصب کیا ہر ایک کو حکم دیا کہ داخل ہوتے جاؤ مولائیت کا اقرار کر کے نکلنا اللہ واضح ابھی بات اب سمجھ میں آئے کہ میثاق کیا ہے ہر چیز کا عہد لیا نماز کا اس کا سب یہاں میثاق تاکید کے ساتھ صرف اعلان کر کے نہیں جاؤں گا اعلان نہیں تم سے میثاق لوں گا اقرار کرو خیمے میں آؤ سب اقرار کرو مولائیت کا اور اس کی دوسری دلیل کیا ہے ایک دلیل تو یہ کہ رسول نے کسی حکم پر ایسی تاکید سے میثاق نہیں لی نہ شراب نہ پینے پر چھپ چھپ کے لوگ پیتے ہی رہے مطلب تاریخ میں ہے آج بھی چھپ کے ہی پیتے ہیں مسئلہ وہ ہے کہیں خاص طرف اشارہ نہ میں کرتا ہوں نہ لے جائیے وہ آپ کے اپنے ذہنوں کی رسائی ہے جہاں تک چلے جائیے میں کون روکنے والا صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر بات سمجھ میں آ رہی بس میثاق یہاں میثاق لی جا رہی ہے نا پکا مستند کیا رہا بیٹھو اور سب اقرار کر کے نکلو دوسری دلیل کیا ہے اس کے میثاق ہونے کی پتہ نہیں کتنی چیزوں کو رد کر دیا لوگوں نے یہاں رد ہی نہیں کر سکتے لکھنا پڑا ہر ایک کو جگہ بدل دے موقع بدل دے لفظ بدل دے معنی بدل دے مگر اصل حکم میں تو کسی کو انکار نہیں مفہوم بدل دو تمہاری مرضی مگر یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ وہ کون سا اقرار ہے جو رسول نے لیا ہے اور سب سے 1,24,000 ہو یا 1,44,000 ہو حاجی 1,00,000 حاجی ہو 90,000 حاجی سب سے اقرار لیا کہ نہیں لیا لیا خیمہ لگایا اور پھر اس کے بعد سب سے کہا چلو سارے مبارکباد دیتے ہوئے اقرار کرتے ہوئے کہ مولا ہے ہمارا مولا ہے ہمارا سب اقرار لیا دوسری دلیل عبادت اور معاملات دونوں میں مولا ہے علی رسول کے بعد دونوں میں معاملہ ہے مولا ہے علی اگر ایسا نہ ہوتا تو کسی مقام پر یہ سانحہ واقعہ حادثہ جو چاہیے کہہ لیجئے میں تو صرف اشارہ کرتا ہوا چلا جاؤں گا علی نے اتنا ہی پیغام تو بھیجا تھا اپنے بیٹوں کے ہاتھ بیٹے ہیں نا جن کو علی نے اپنا بیٹا بنایا ہے بیٹے ہیں نا سب سے قریبی تھے بھیجا تھا اور کہا تھا کہ جا کر کہہ دو کہ اگر میدان نہ چھوڑا تو وہ حق استعمال کر لوں گا جو رسول نے مجھے دیا ہے یہ معاملات ہے نا عبادت کا معاملہ نہیں معاملات ہے عقد ہوا ہے عقد تو جاننے والا سننے والا جانتا ہے کہ ہاں بس اس کائنات میں علی کو یہ اختیار ہے جو رسول دے کر گیا ہے کہ اگر یہ کسی عہد کو عقد کو باطل کر دے تو ہو گیا سمجھ میں آئی بات پہنچ گئے ہوں گے آپ کے ذہن انشاءاللہ
واقعی کی عقیدہ جو نہیں پہنچے وہ دوسروں سے پوچھ لیجئے گا باہر جا کے، ایک صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد پر. تو یہ ہے عہد و پیمان، میثاق اور عہد میں فرق یہ ہے، یہ میثاق تاکید کے ساتھ لی جاتی ہے، قسم کے ساتھ لی جاتی. لہذا رسول نے سب کو جمع کرنے کے بعد پورے عالم اسلام کی نمائندگی موجود ہے نا، پورے عالم اسلام نہ صحیح ہر حصے کے لوگ تو ہیں نا، تاکہ حتی کا خبر لے کے جائیں گے کہ رسول نے اس اقرار کے لیے ہم سے اقرار لیا، قرآن میں بتا دوں گا کہ تم نے اقرار کیا تھا، تو لہذا ہم نے تو عہد نہیں کیا، ہم سے کیوں کہا جا رہا کہ نہیں عہد ایسا نہیں ہے. وہ جو عہد رسول نے لیا ہے، جب تک تم گواہی دیتے رہو گے اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کے ہر عہد کی پابندی تمہیں کرنا ہے جو اس وقت لوگوں نے لی ہے. لہذا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے مومنوں اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو. یہ غدیر کے بعد کی آیت ہے، اسی لیے کیونکہ لوگوں نے جو عہد و پیمان غدیر خم میں کیا تھا توڑنا شروع کر دیا تھا، فوراً ہی دوڑنا شروع کیا تھا. تو آخری آیات یہ ہیں، یعنی آخری آیات میں سے جو اس واقعے کے بعد ہے، اے ایمان والو اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو، یعنی غدیر خم میں جو قول و قرار ہوا ہے، جب تک رسول کو مانتے ہو جو مانتے ہو، قیامت تک آنے والوں سے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنا. اسی لیے آٹھویں امام نے فرمایا تھا کہ ہم اس لیے عاشورا کا اہتمام کرتے ہیں اور پرزور طریقے سے کرتے ہیں کہ کہیں دنیا عاشورا کو بھی غدیر خم کی طرح بھلا نہ دے.
سورج یہ کہہ کے نکلا غدیر میں، کلمہ آج پائے گا، تکمیل آج پائے گا کلمہ غدیر میں. بازو اٹھا اٹھا کے دکھا دے رہے رسول، اندھوں نے پھر بھی کچھ نہ دیکھا غدیر میں، اندھوں نے پھر بھی کچھ نہ دیکھا غدیر،
کچھ نہیں دیکھا غدیر.
صدیوں کا فاصلہ ہے میرے اور ان کے درمیان، لیکن میں جانتا ہوں میں تھا غدیر میں. نعرہ
بس آج کے لیے اتنا ہی، آپ کی زحمت تمام. اب سمجھ میں آ گیا آپ کے کہہ دو پیمان کیا چیز ہے؟ حالن بعد حالن، تسلسل کے ساتھ آگے تک قیامت تک جائے گا. نہ کہنا کہ میں تو تھا ہی نہیں عہد کرنے والوں میں، تو نبی کہاں تھے رسول کے زمانے میں؟ جن انبیاء سے کہا گیا وَلَتُؤْمِنُنَّ، ایمان بھی لانا اس پر، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور بھی ضرور اس کی مدد بھی کرنا، کوئی نبی نہیں تھا. تو یہ عہد و پیمان جو نبی لیتے ہیں امتوں سے، یہ امت کا عہد و پیمان ہے، جو رسول لے رہا ہے، جو نبی لے رہا ہے، جو پیغمبر لے رہا ہے. اس لیے غدیر خم میں عہد و پیمان لیا کہ قیامت تک آنے والے مومنین کو اس عہد و پیمان کو پورا کرنا ہے. دنیا غدیر پہ جمع ہو جاتی اگر اس قول و قرار کو نہ بھولتی، راستے سے نہ بھٹکتی، گناہگار رہتے مگر راستے پر تو رہتے. گناہگار ہونا اور ہے، ایمان کو شناخت نہ کرنا اور ہے، ایمان کو نہ پہچان کے، عہد و پیمان کو پورا نہ کر کے کعبے کے غلاف سے لپٹا رہے ساری زندگی، پڑھتا رہے نمازیں، حج کرتا رہے، مگر عہد و پیمان کو نہیں جانتا، قول و قرار کو نہیں جانتا. تو زمانے میں بھی سب ایک سطح کے تھوڑی تھے، صحابہ کرام میں بھی آپ جانتے ہیں کہ فضیلت کے اعتبار سے کچھ کچھ پر فضیلت، بعض بعض پر فضیلت رکھتے تھے، جیسے رسول فضیلت رکھتے تھے. اس میں ہمیں کوئی کسی سے شکوا تھوڑی ہے، کسی سے لڑائی تھوڑی ہے، کوئی اپنا ملبہ ہم پر ڈال دیتا ہے خام خام میں. حالانکہ ہم جتنا صحابہ کو جانتے ہیں شاید وہ جانتا بھی نہیں جو دعویٰ کرتا ہے. آپ ایمان سے بتائیے، جتنا آپ جانتے ہیں وہ جانتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں؟ اب کبھی ہم اشرح پڑھ دیں گے اس کے اوپر پورا، تو پھر دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ ہم صحابہ کو کیسا مانتے ہیں. ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ جناب ابو ذر غفاری کیا تھے، اویس قرنی کیا تھے، سلمان فارسی کیا تھے، کیونکہ ان کا ذکر ہی نہیں کرتے، الزام ہم پہ تھوپ دیتے ہیں. پھر ہم بتانا شروع کریں گے کہ صحابہ کو کس کس نے مارا، کہاں کہاں مارا، کیسے کیسے قتل کیا، کس کی ہڈیاں توڑی، کس کی پسلیاں توڑی، کس صحابی رسول کو کوڑے مارے گئے، کس صحابی رسول کی پشت پہ غلامی کی مہر لگائی گئی. یہ سب تاریخ کا حصہ ہے، پھر بڑی مشکل ہو جائے گی. تو یہ خامخواہ کا جو ایک پروپیگنڈا تھا، الحمدللہ اب دم توڑ رہا ہے. پورے عالم اسلام کو پتہ چل گیا کہ نہیں، ایک فتنہ گر گروہ ہے بلیک میلروں کا گروہ ہے جو سامنے کچھ اور رکھتا ہے, ہیڈ لائن کچھ ہوتی ہے, اندر تفصیل میں خبر کچھ اور ہوتی ہے. وہ ہم ایک شہر میں تھے, نام نہیں لیتے اس شہر کا, جناب ایک روپے میں اخبار بکنا شروع ہوا, زمیمہ زمیمہ زمیمہ, صدر کا طیارہ گر گیا, صدر کا طیارہ گر گیا. اب آپ بتائیے کہ کتنی خوشی کی لہر دوڑی ہوگی. مطلب یہ آج کی بات نہیں ہے, ہم 20-25 سال پرانی بات کر رہے ہیں. آپ ابھی سے خوش ہو گئے, صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خیر 20-25 سال پرانی بات کرو اور لوگوں نے بس وہ اتنی بڑی ہیڈنگ دیکھی اور جناب بک گیا وہ ہزاروں لاکھوں کاپیاں میں. میں وہیں تھا, میں نے کہا رش کا آئے گا, کہتے وہ صدر کا ایک ایک روپئے میں لاکھوں کاپیاں بھیج دی. خیر وہ ہمیں بھی کسی سے مل گیا, ہمارا روپیہ تو بچ گیا مگر اخبار مل گیا, کیونکہ جس نے پڑھا تھا اس نے دو چار مغلظات سنا کے ہمیں دے دیا, لو بھائی تم ہی پڑھ لو, ہمارا روپیہ تو گیا حرام میں. ابھی 25 سال پہلے بہرحال ایک روپے کی کچھ چیز تو آ جاتی تھی نا, تو آٹھ آنے کی چائے تھی تو دو آدمی چائے پی لیتے تھے. اب تو خیر ایک روپیہ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے, تو مجھے بھی نہیں پتا ہے نہیں ہے ختم ہو گیا, 5 روپیہ چھوٹا وہ سکہ چل رہا ہے 1 روپے کا. پہلے تو 1 روپے کے نوٹ کی ویلی تو ہوتی تھی, کم سے کم کرایہ ہو جاتا تھا بھائی, آدمی بیٹھ کے صدر تک چلا گیا. تو یہ بات تھی اس وقت, ارے اس کو تو بڑا دل جلا ہوا, اس کا 1 روپیہ اس کا ضائع ہو گیا, اب ہمیں تو مفت میں مل گیا. اب جو دیکھا صدر کا تیار کر, نیچے پتا نہیں دنیا کے کس چھوٹے سے افریقی ملک کا نام لکھا ہوا تھا کہ ان کا ہیلی کاپٹر جنگل میں گر گیا, وہ خیر سے ہیں حفاظت سے بچے. تو یہ ہمارے ان کرم فرماؤں کا حال ہے جو صحابہ کی محبت کا ڈھول پیٹتے رہتے ہیں کہ آگے انہیں کچھ اور ٹائٹل لگایا ہوا ہے, پیچھے کہانی کچھ اور ہے. اور یہ بھی شکر ہے کہ اب پورا پاکستان انہیں پہچان چکا ہے, آپ کے سامنے ہے, چینلز پہ بھی سامنے, کہ سب جانتے ہیں کہ فتنہ گر ٹولہ ہے, نام کسی کا استعمال کرتا ہے, پیچھے مقاصد کچھ اور ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. خیر جناب, تب اقرار لیا, پتہ چلا کہ بس میثاق قیامت تک جائے گی قول و قرار. اگر غدیر کو فراموش نہ کرتے کبھی بھٹکتے نہیں راستے سے, غلطی ہو سکتی ہے انسان سے. ایک معاشرے میں انسان رہتے ہو تو اختلاف ہوتا ہی نہیں ہوتا, سب کو الگ شہر بنا کے دے دیجئے, ان کا فلاں سے جھگڑا ہوتا ہے, ان کو جب وہ ایک جگہ رہیں گے پھر ان میں آپس میں شروع ہو جائے گا, ان میں شروع ہو جائے گا, انسانی فطرت ہے کسی بھی معاشرے میں. پر جو مہذب معاشرے ہوتے ہیں اپنے اختلافات کو مکالمات کے ذریعے, مذاکرات کے ذریعے, مباحثات کے ذریعے, اور جو غیر مہذب معاشرے ہوتے ہیں وہاں شدت پسندی آ جاتی ہے, وہاں مار دو میری بات نہیں سن رہا, مار دو قتل کر دو, کیوں نہیں سن رہا میری بات, بس یہی حق ہے مار دو اس کو, یہ ہے نا فرق یہ ہے. مگر اختلاف تو ہر جگہ ہے نا, مغربی معاشرہ ہو یا مشرقی, اختلاف ہر جگہ ہے, انسانی فطرت میں اختلاف ہے. لیکن کم سے کم بطور کلی ڈگر سے ہٹتے تو نہیں نا, یہ تو معلوم رہتا نا کہ یہ حق ہے, اس حق کے ساتھ رہنا ہے, اس حق کو ہی نہیں پہچانا کہ حق جس کے ساتھ تھا اور وہ حق کے ساتھ تھا. ساری خرابی تو یہاں سے پیدا ہو گئی نا. بس عزیزو, اس غدیر خم کی پیمان شکنی کے نتیجے کا نام ہے کربلا. میں نے ختم کر دیا آج, تعریف بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ عہد و میثاق آپ کی سمجھ میں آ جائے. کل سے انشاءاللہ پھر اسی کی تاریخ بیان کرنا شروع کریں گے, تو اپنے موضوع پہ رہیں گے, تاریخ آپ کے سامنے لائیں گے عہد و پیمان کی کیا ہے. لیکن آج بس اتنی تعریف ہمیں آپ کے سامنے رکھی تھی, اس غدیر کی پیمان شکنی, بلکہ پیمان شکنی نہیں, غدیر کے انتقام کا نام کربلا ہے. جو غدیر میں ہوا تھا, قول و قرار لیا تھا, اس کا انتقام لیا گیا, صرف بدر کا نہیں ہے, بدر و احد کا انتقام نہیں ہے, غدیر کا بھی انتقام ہے کربلا. اب یہ تو وہ اپنے گمان باطل میں سوچ رہے تھے نا کہ ہم انتقام لے رہے ہیں بدر و احد اور غدیر کا, انہیں کیا معلوم تھا کہ حسین ان سے انتقام لے رہا ہے. حقیقت ہی انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ حسین ان سے انتقام لے رہا ہے, اور ایسا انتقام لے رہا ہے کہ یہ غدیر کو مٹانا چاہتے ہیں, غدیر کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اب قیامت تک کے لیے منبر میں دوں گا اور ذکر غدیر خم کا ہوگا. یہ غدیر خم کا منبر دینے والا کون؟ علی کا لال حسین. اطمینان رکھ, بابا جو وعدہ کیا ہے پورا کروں گا، نہیں بھلانے دوں گا غدیر کو، میں منبر دے دوں گا، اس سے غدیر بیان ہوگا، اس سے اسلام بیان ہوگا۔ مصائب تو 10 منٹ کے، 15 منٹ کے، 20 منٹ کے، اس سے زیادہ کون پڑھتا ہے بھائی؟ باقی مجلس میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ فضائل بیان کرنے کا حق ہے، اگر اس طرح علی کے فضائل بیان کیے جائیں نا، تو میں آج بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سے زیادہ یہاں دوسروں کا مجمع ہوگا۔ مگر جو میں نے قید لگا دی اس کا خیال رکھیے بس، جیسے علی کے فضائل بیان کرنے کا حق ہے، اگر ویسے بیان کر دیے جائیں تو آپ سے زیادہ دوسروں کا مجمع ہوگا۔ یہاں پہ سننے آئیں گے لوگ، اور آتے سننے، ہم نے دیکھا، ہمیں صبح شام کا تجربات ہے، لوگ سنتے ہیں چینل پہ، سن کے متاثر ہو جاتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ بتایا نہیں گیا۔ بابا بتاؤ تو صحیح لوگوں کو کیا ہے، برا بھلا کہنا سے کوئی قریب نہیں آتا، قریب جب آئے گا جب حقائق اس کے سامنے رکھو گے، جب سچائیاں اس کے سامنے رکھو گے، جب اسے ایک معیار دو گے کہ بابا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ حسین ہے رسول کی محنتوں کا حاصل، اور جو رسول کے مقابلے میں، حسین کے مقابلے میں ہے، ہم کچھ نہیں کہتے، آپ خود دیکھ لو کہ وہ کس کی محنتوں کا حاصل ہے، ادھر حسین ہے۔ لہذا یہ سب وہی تسلسل ہے غدیر کا جو حسین کو کربلا میں لے کر آیا ہے، اور لوگوں نے کس طرح سے بدلے لیا اولاد رسول سے۔ تو میں اپنے موضوع پر ہی رہتے ہوئے ایک جملہ کہوں کہ اگر عہد و پیمان کی معراج دیکھنی ہے تو خیام حسینی میں دیکھو، حسین کے خیموں میں دیکھو۔ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ نہیں حبیب جو مولا سے کہے کہ مولا کوئی معجزہ کیوں نہیں کرتے، اتنی مصیبت آئی ہوئی ہے، آپ کے بچے بھی مشکل میں، ہم بھی مشکل میں، بچائیے۔ ہم ہوتے تو یہی کہتے، کیونکہ ہم تو آج بھی یہی کہتے ہیں، بہت معذرت کے ساتھ، میں تو آپ کو خوف ووف ہوتا نہیں، جو میرے دل میں ہوتی ہے میں تو کہہ دیتا ہوں، ہم تو آج تک یہی کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کب تک ہو رہا ہے۔ تو بھائی یہ انہیں زیادہ حق تھا جو امام کے ساتھ تھے، کہتے مولا آپ وقت کے امام ہیں، آپ کائنات کے امام ہیں، کچھ کیجئے، کیا ہو رہا ہے، پانی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ لیکن نہیں، وہاں تو گلا کرنا تو دور کی بات ہے، وہاں تو سبقت ہو رہی کہ کون پہلے تلواریں کھائے گا حسین کے لیے، اس لیے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف حسین اپنی قربانی نہیں دے رہا، ہمارے لیے اہانت کی آخری منزل، توہین کی آخری منزل یہ ہے کہ جب بات ہمارے حرم تک پہنچ جائے، ہمارے گھر تک پہنچ جائے، ہماری خواتین کی کوئی توہین کرے، کوئی برا بھلا کہے، اس سے بڑی کوئی ذلت ہے؟ ہے کوئی نہیں نا۔ اب سوچئے کہ سید سجاد کا کیسا عہد و پیمان ہے حسین کے ساتھ، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کائنات میں آل رسول سے زیادہ محترم کوئی خاندان ہے؟ ہے کوئی خاندان کائنات میں، کوئی معزز، کوئی محترم، چادر تطہیر کے سائے میں پلا ہوا کوئی خاندان ہے؟ نہیں ہے۔ مگر پوچھئے سید سجاد کے دل سے کیا گزر رہی ہے، جو کہہ رہا ہے کہ کیا کرے وہ بیٹا جس کے سامنے اس کے باپ کا بے گور و کفن لاشا پڑا اور اسے دفنانے کی اجازت نہ، میں کیسے بھلا دوں ان منظروں کو، ان مناظر کو، کیسے بھول سکتا تھا سید سجاد 35 سال خون کے آنسو روتا رہا کہ سارا اختیار، طاقت، قدرت ہونے کے باوجود اس کے سامنے اس کی ماؤں بہنوں کو سر برہنہ بازاروں میں لے جایا جائے، کوفہ اور شام کے بازاروں میں، بنی اسد کے لوگ لاشیں نہیں دفناتے تھے خوف کے مارے، شہدا کے جو وعدہ کیا تھا پورا نہیں کر رہے تھے، عورتیں نکلی تھی وعدہ پورا کرنے کے لیے کہ دیکھو انہیں عہد و پیمان کیا تھا حسین کے ساتھ، قول و قرار کیا تھا، اب یہ لاشیں نہیں دفناتے، ہم نے بھی تو وعدہ کیا تھا، بچوں نے بھی تو وعدہ کیا تھا، بچوں کو لو ساتھ، بچوں کے لیے تم نے بھی وعدہ کیا، چلو لاشیں دفنانے۔ جب بنی اسد کے مردوں کی عورتیں نکلی میدان کی طرف کدال بیلچے لے کر، سب کی غیرت ایک بار جاگ اٹھی، تلواریں حمائل کر کے نکل آئے کہ اگر ہماری عورتوں نے دفنا دیا لاشوں کو تو یہ تو بہت بڑی ذلت کی موت ہوگی، قیامت تک لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے، اب چاہے مار دیے جائیں مگر حسین اور اس کے انصار کے لاشیں دفنائیں گے، اپنی عورتوں کو گھروں میں بٹھا رہے ہیں، ہاتھ پکڑ پکڑ کے بیٹھو، ہماری غیرت کو گوارا نہیں کہ ہمارے سامنے ہماری عورتیں میدان میں جا کے لاشیں دفنائیں، ہائے میرا سید سجاد. عزاداروں بس آخری جملہ کہ جب 11 یا 12 محرم کو یہ قافلہ جانے لگا، اسیر بنا لیے گئے قیدی، ہاتھ پشت سے پشت یعنی سر برہنا اور ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے، ناکوں پر انہیں سوار کیا گیا بے کجاوے کے، بے پالانوں کے اونٹ جن پہ کس طرح سیدانیاں بیٹھتی ہیں کوئی سمجھا بھی نہیں سکتا کسی کو. اور اس میں روایت ملی ہے تو میں پڑھ رہا ہوں کہ جناب سکینہ کیسے چھوٹی سی بچی ٹھہر جائے، اس اونٹ کے کوہان پہ کیسے ٹھہر جائے، بار بار گر جاتی تھی، ان ملعونوں نے اس معصوم سی بچی کو رسی سے باندھا تھا. اگر یہ روایت نہ ہوتی میں کبھی نہیں پڑھتا، میں اتنی سخت روایتیں پڑھ بھی نہیں سکتا کیونکہ میری بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جناب سکینہ کیسے ٹھہرتی ہوں گی بے پالان کے اونٹ پر، رسی سے باندھا تھا ان ملعونوں نے. اس کے بعد مصر سعد نے حکم دیا تھا کہ ان اسیروں کو گنج شہیدہ سے گزارا جائے، پر جو ہی اسیر گزرنے لگے بیبیاں بے ساختہ اپنے آپ کو اونٹوں سے گرانے لگے، ایک ایک بی بی اپنے اپنے وارث کے لاشے پر ماتم کرتی تھی، اور ثانیہ زہرا کا یہ عالم تھا کہ فریاد کر کے کہتی تھی اے مصطفیٰ نانا، اے محمد مصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ، اے خدا کے حبیب دیکھ رہے ہو جو آپ کے سینے پر سوتا تھا اس کا لاشا ایسا بے گور و کفن پڑا ہے، کوئی اس پر چادر ڈالنے والا نہیں، یہ کربلا کی خاک اڑ اڑ کر اس کا کفن بن رہی ہے. ام رباب کا یہ عالم ہے کہ سر قدموں پہ رکھ کر کہتی ہے والی والی اس کنیز کو معاف کر دینا، ارے میرے سر پر چادر بھی نہیں کہ میں آپ کے لاشے پر ڈال جاؤں، ہاں اتنا وعدہ ضرور کرتی ہے یہ کنیز آپ سے کہ آپ کو پیاسا ذبح کیا گیا، اب میں مرتے دم تک ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، آپ کو بے گور و کفن اس دھوپ میں چھوڑ کر جا رہی ہوں، ام رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. آپ سے درخواست کروں گا تمام شہداء ملت جعفریہ، امام خمینی، شہید علامہ عارف حسین حسینی اور اپنے بھی تمام مرحومین کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بیٹھ دیجیے. ماتم حسین.